بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اور بڑائی کبریائی یعنی بڑائی اور عظمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. بڑائی کسی کو مناسب نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے بڑائی ہے, کبریائی ہے. اور کل غالباً یہ حدیث شریف بھی آئی تھی, حدیث قدسی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہمت ہے. کبریائی اور عظمت کو اپنی چادر اور تہمت فرمایا, اور فرمایا جو اس میں سے کچھ لینا چاہے گا, چھیننا چاہے گا, کھینچتانی کرے گا, اس کی میں گردن توڑ دوں گا. ایسی شدید چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے میں خود اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اس پہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اس سے نجات پانا ضروری ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ کبر ختم ہو جائے اور تواضع پیدا ہو جائے. تواضع یہ ہے کہ اپنے کو ہی سب سے حقیر سمجھے صفات کمالیہ میں, چاہے علم ہو, چاہے عقل ہو, چاہے عزت ہو, چاہے تقوی اور پرہیزگاری ہو. کوئی بھی دوسرا شخص ہمارے سامنے آئے, اپنے کو ہی اس سے کم سمجھے, اپنے کو ہی اس سے ذلیل سمجھے. اس لیے میں تب عرض کیا تھا کہ دیکھیے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھری مجلس میں فرماتے ہیں, باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں, مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا. بتائیے ذرا. تو ہم آپ کو یہ تو کسی کی حقارت دل میں لانا, اس کی بجائے یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہی سب سے حقیر ہیں, تو یہ تواضع ہے. اور پھر اعمال اسی کے حساب سے ہوں گے. اعمال میں تو یہ ہے کہ بندہ جس وقت جس موقع کے اوپر اللہ کا حکم جو ہوگا وہ عمل کرے گا. دیکھیے ایک مثال دیتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس جلاد ہوا کرتے تھے. جلاد کو جو بادشاہ حکم دیتا تھا وہ کرتا تھا. وہ کہتا تھا کسی گردن اڑا دو, تلوار سے گردن اڑا دیتا تھا. جلاد اسی کام کے ہوتے تھے. تو یا کسی کو سزا دو, چابک لگاؤ, کوڑے لگاؤ, پٹائی کرو, یہ سب کام جلاد کے ہوتے تھے. تو کبھی کبھی بادشاہ میں دیکھتا تھا کہ اس کا بیٹا یعنی شہزادے میں سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا دلواتے تھے, اور جلاد کو کہہ دیتے تھے کہ اس کو اتنے اتنے کوڑے لگاؤ, اتنی چھڑیاں لگاؤ. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ جس وقت جلاد کو یہ حکم ہو رہا ہے اور جلاد شہزادے کو چھڑی سے چپکائی کر رہا ہے یا کوڑے لگا رہا ہے, کیا اس وقت اس کے دماغ میں وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ میں شہزادے سے بہتر ہوں؟ نہیں. شہزادے کی عظمت بھی جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, حکم پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے حکم پہ عمل, ہر موقع کا ایک حکم ہوتا ہے. اس کو میں ایک اور مثال سے کہتا ہوں. دیکھیے استاد ہے پڑھانے والا, چونکہ میرا پیشہ ہی کہ وہ میں پڑھانے جاتا تھا. جب پڑھانے کے لیے استاد آیا تو آج کل جیسے کلاس روم ہوتے ہیں تو اسٹیج بنا ہوا ہے, اس پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک روسٹرم سا بھی ہوتا ہے, وہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسٹوڈینٹس کو مخاطب کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے. لیکن اس وقت حکم یہ ہے کہ اپنے کو بہتر نہ سمجھنا, اپنے کو ہی کم عقل کم علم سمجھنا, کام کرتے جاؤ اب. لیکن یہ ذرا سا بھی دماغ میں خناس نہ آنے پائے کہ میں بہتر ہوں, طلبا سے بھی بہتر اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے. اب اس معاملے میں پیتی متبار سے کہتا کہ بعض اہل اللہ کے واقعات عجیب ہیں. تو سب سے بڑھ کر تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس معاملے میں بہت ہی عجیب ہیں. صحابہ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے, حالانکہ ایسی بڑی بڑی ہستیاں تھیں. بلکہ آیا ہے کہ اکثر صحابہ یا 70 صحابہ جیسا بھی حدیث شریف میں آیا ہے اپنے کو منافق سمجھتے تھے. جو منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. دیکھیے یہ تھی یہ حالت ہو جاتی توازوں کی وجہ سے. تو خیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو بہت عجیب ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیق, سب اپنے آپ کو بالکل ہیج در ہیج سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مردہ کو دیکھنا ہو کہ زمین پہ کیسے چلتا ہے تو ابو بکر صدیق کو اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیا تھا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صرف یہی نہیں, یہ حضرات اور جتنے اولیاء گزرے ہیں, جتنے اللہ والے, اپنے کو کم بھی سمجھتے ہیں, اپنے نقائص بھی ان کو نظر آتے ہیں, ان نقائص کی اسلام میں بھی لگے رہتے ہیں. یہ کہ حضور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, رات کو سوتے وقت اپنے پیروں پہ چابک مارنا اس لیے کہ نفسیدہ ہو جائے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے تعریف کر دی تو گرمی میں نکل گئے اور لوگوں کو گرمی میں پانی لے کر ہر خلیفہ ہے, امیر المومنین ہے, کیا اپنا علاج بھی کر رہے ہیں چونکہ اپنے نفس کی خرابی کو دیکھتے ہیں. یہی علامت ہے تواضع کی, سچی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے علاج میں لگے گا. اب بزرگوں میں ہمارے ایک ہیں سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی گزرے. یہ ان کے واقعات تو بہت سے ہیں کہ ہزاروں ہزار خلفاء تھے, خانقاہ تھی, لیکن ایک واقعہ ان کا بہت بڑا ہوا ہے جو بہت مشہور ہے اور علماء نے اس قصص سے نقل کیا ہے, اس کو اس میں غلطی کا امکان نہیں. وہ عجیب کرامت ہوئی ان سے, 555 ہجری کا واقعہ ہے یہ, کہ وہ روض اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے حج کے بعد. تو جب وہ گنبد کے قریب پہنچے تب ظاہر ہے یہ جو ہے واقعہ یہ ترکوں کے قبل کا ہے, اس وقت یہ اس طرح کا کنسٹرکشن نہیں تھا, نہیں یہ مسجد نبوی تو ترکوں نے بنائی, بلکہ روضہ اقدس تک ہر آدمی جا سکتا تھا, قبر شریف تک. تو گنبد کے قریب پہنچ کر حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا, السلام علیکم یا جدی, اے میرے نانا. السلام سادات میں سے تھے اس نے نانا کا. فوراً روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے, وعلیکم السلام. یہ سن کر ان کو وجد تاری ہو گیا اور اس وجد کی حالت میں عربی زبان میں دو شعر پڑے. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جدائی کی حالت میں دور سے تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ وہ آ کر آپ کو سلام عرض کرے, اور جب یہ دولت مجھے یہاں حاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں, یعنی تو اپنا ہاتھ مجھے عطا فرمائیے, ہاتھ بڑھائیے, اپنا مبارک ہاتھ دیجیے تاکہ میں اسے بوسا دوں. بس اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا اور آپ نے اس کا بوسا لیا, ساری مسجد نبوی اس وقت منور ہو گئی. اس وقت 90,000 لوگ موجود تھے, اس میں بڑے بڑے حضرات تھے, انہی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, اور بھی بڑے بڑے حضرات, سب نے نقل کیا, تمام علماء اس واقعے کو نقل کرتے آئے. ان کی شان تھی, لیکن یہ شان کیسے ہوئی, اتنا بڑا درجہ اور رتبہ کیسے ملا؟ اول تو اس واقعے کے فوراً بعد ہی یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو میری طرف لوگوں کی نظریں پڑیں گی, تو یہ مسجد نبوی سے جہاں لوگ باہر نکلتے ہیں ان سیڑھیوں پر جا کر لیٹ گئے کہ لوگ مجھے رونتے ہوئے جائیں, میرے اوپر سے جائیں, یہ تھی تاکہ لوگوں کی نظریں میرے اوپر نہ پڑیں. یہ ان کا حال یہ تھا. یہ فرماتے تھے کہ میری حیثیت, حالانکہ دیکھیے ان کے خلفاء کی تعداد عراق میں ام عبیدہ خانقاہ ام عبیدہ تھی, اس میں ان کے خانقاہ کی تعداد تو نہیں ہزاروں میں تھی، خلفاء کی تعداد ہزاروں میں تھی، اتنے بڑے شیخ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری حیثیت بس اتنی ہے جیسے دیوار پہ بیٹھا ہوا ایک مچھر. اور انہی کا قول ہے کہ بزرگوں غلامی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، ہم عبد ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب سے پوری طرح یکسو ہو جائے. عبدیت یہ ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کی طلب سے ارادے کو رد کر دے، دماغ میں خناس لانا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی بڑائی ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اس سے زیادہ قابل ہیں، وہ بے وقوف ہے، اس کو پتا نہیں ہے، یہ سب باتیں تو جہنم میں پہنچانے والی. تواضع مطلوب ہے. فرماتے ہیں یہی بزرگ کہ عبدیت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں سے کسی قسم کی رفعت اور فوقیت نہ پائے، بلندی نہ پائے، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے. ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں میں نے کوئی مشکل راستہ اور آسان راستہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھولے ہوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اور میں نے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہا مگر ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا، تو میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچا، دوسرے لوگ ابھی دروازوں ہی پہ کھڑے تھے، کسی کو رسائی نہیں ہوئی تھی، اور مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطا سے وہ دیا جس کو کسی نے نہ آنکھ سے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. یہی سنے تھے میں تواضع کا راستہ اختیار کیا. یہی جگہ فرماتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بزرگوں میں شیخ نہیں ہوں، ہر جگہ بڑے شیخ ہیں، وہ اتنے بڑے شیخ کہ ان کے بعد اتنے بڑے تو شیخ گزرے ہی نہیں. فرماتے ہیں بزرگوں میں شیخ نہیں ہوں، نہ اس جماعت سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سے کچھ بڑھا ہوا ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ معلم ہوں، میرا حشر، اب سنیے بہت ہی نازک بات ہے، اس کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو، اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں. یہ تھی تباس، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں تو مسلمانوں میں ایک مسلمان میں بھی ہوں گا. تو یہ ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا. پورا قول ان کا اس طرح سے ہے کہ میرا حشر فرعون و حامان و قارون کے ساتھ ہو، اور مجھے وہی عذاب پکڑے جس نے ان کو پکڑا تھا، اگر میرے دل میں یہ خطرہ یعنی وسوسہ بھی آئے کہ میں اس جماعت کا شیخ ہوں یا ان کا سردار ہوں، یا مجھے اس بات کا وسوسہ بھی آئے کہ میں انہی میں سے ایک درویش ہوں، بھلا ان باتوں کی طرف اس شخص کا نفس کیوں کر بلا سکتا ہے جو لاشے ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کام کے قابل نہیں، کسی گنتی اور شمار میں. یہ حال ہے، یہ ہے سوال. ہم تو یہاں پہ ذرا سی بات ہماری شان کے خلاف ہو جائے تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں. یہ چیز سیکھنے کی ہے کس طرح سے یہ تواضع حاصل کی جائے، سوچنا پڑے گا. یہاں تو اب حال یہ ہے کہ کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی اور اکڑ کی بات، کسی نے ہمارے ملازمت کے اوپر کچھ ہمیں کہہ دیا تو فوراً برا لگ جاتا ہے. یہ برا لگنا یہی تو کدھر ہے. یہ بہت لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، میرا دل بڑا کڑتا ہے، میری ساس نے یوں کہہ دیا، عورتیں بھی شکایت کرتی ہیں، یا نند نے یوں کہہ دیا، یا شوہر نے یوں کہہ دیا، یا مرد لوگ شکایت کرتے ہیں، میرا دفتر کا ساتھی یوں کرتا ہے، پڑوسی یوں کرتا ہے، رشتے دار یوں کرتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا سا ادنا سا بھی اگر یہ اس طرح کی چیز ہو کہ برا لگ رہا ہے تو یہ علامت ہے وہ بجا کی تکبر کی ایک شاخ. تو اس تکبر سے ہمیں نجات پانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کو مٹا دیں، تب جا کے کام بنتا ہے. کیونکہ اس بات کو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم کو اس کو بدل نہیں سکتا. بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے کبر کو توڑو، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو ہر ایک سے کم سمجھو اور ویسی برتاؤ کرو، تب جا کے کام بنے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین.